چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بدری چرن کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ مفتین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، مفتی سجاد صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں،
جزاک اللہ،
اور انہی کے ساتھ مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں،
جزاکم۔
کیسے مزاج گرامی آپ؟
الحمدللہ علی کل حال۔
انشاءاللہ بہت ہی پیارے موضوع پر، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان کی مختلف جہتوں پر آج کے اس پروگرام میں گفتگو ہوگی، اور یار غار، یار مزار کا بطور خاص تذکرہ ہوگا، اور اول تاخیر ہمارے ساتھ اس پروگرام میں وہ شامل رہیے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے، زینو مجالسکم بالصلاتی علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جمیل صاحب، سب سے پہلے تو ہم یہ کلمات خطبے میں وہ ہر جمعے کو ہی گویا کہ سنتے ہیں، اور یہ آپ کی ایسی شان ہے کہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکرین صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد، نبیوں میں سے، انسانوں میں سے انبیاء کے بعد سب سے افضل یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ذات ہے، اس حوالے سے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ پہلے فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی جلیل القدر اور متقی پرہیزگار صحابی ہیں۔ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد مخلوق میں سب سے افضل یعنی انسان، یہ مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہے، اور متعدد احادیث کریمہ میں اس نظریے کو بیان بھی کیا گیا ہے۔ اسی چیز کے پیش نظر اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد انسانوں میں جس ہستی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ ہی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اول ہیں، اور آپ کی خلافت بلا فصل ہے اور حق ہے۔ اب اس بات کو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت میں انسانوں میں سب سے افضلیت کس کو حاصل ہے، یہ نظریہ وہ ہے کہ جس نظریے کو صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں ڈسکس بھی کیا کرتے تھے،
ٹھیک،
کہ اس امت کا افضل ترین فرد کون ہے۔ خود حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس موضوع پر تواتر کے ساتھ یہ بات منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو واضح طور پہ بیان فرمایا ہے کہ اس امت کا سب سے افضل فرد وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خود بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شہزادے محمد بن حنفیہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے متعدد نکاح کیے تھے، تو آپ کے ایک صاحب زادے ہیں محمد بن حنفیہ، تو وہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی اس امت میں سب سے اب بہتر کون ہے، تو حضرت امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دو ٹوک یہ ارشاد فرمایا، ابو بکر،
واہ،
پھر وہ ان کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ وہ عرض کرتے ہیں ثم من، پھر اس کے بعد کون ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس ہستی کا نام لیا فرمایا عمر، کہ ان کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالی اللہ. تو یوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کا سب سے افضل فرد جس کو قرار دیتے ہیں. صحیح بخاری شریف کی اس حدیث مبارکہ میں آپ نے نام لیا سیدھے ڈائریکٹ ابو بکر رضی اللہ تعالی،
رضی اللہ تعالی.
اسی طریقے سے حضرت ابو جحیفہ یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت لگاؤ تھا، بہت مقرب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو جحیفہ کو وہب الخیر بھی فرمایا کرتے تھے، تو یعنی خیر عطا کیا ہوا شخص. تو حضرت ابو جحیفہ یہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا ابا جحیفہ الا اخبرک بافضل هذه الامه بعد نبیها صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس امت میں سب سے افضل ہستی کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں جو اس امت کے نبی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب جو زمانہ چل رہا ہے اس میں اس امت کا سب سے بہترین فرد ہو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب ارشاد فرمایا، فرمایا افضل هذه الامه بعد نبیها، اس امت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں انسانوں میں اب جو سب سے زیادہ افضل ہے، فرمایا ابو بکر و بعد ابی بکر عمر.
سبحان اللہ.
تو اس روایت میں بھی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جسے مسند امام احمد بن حنبل میں روایت کیا گیا، اس میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو افضل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی ارشاد فرما رہے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کنا فی زمن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا نعدل بابی بکر احد ثم عمر ثم عثمان، کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی آپس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے برابر کسی کو شمار نہیں کرتے تھے. پھر ان کے بعد حضرت عمر، پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم افضل اس امت کا فرد سمجھتے تھے. تو یوں
یعنی یہ افضلیت کی جو ان کی ترتیب ہے، یہ حضرات صحابہ کرام علی،
بالکل یہ صحابہ کرام علی رضوان، جیسے ان کے الفاظ ہیں کنا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زمانے رسالت میں، یعنی یہ صحابہ ہی کا وہ بتا رہے ہیں. اور حضور کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ ہم تو دور رسالت میں بھی یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مرتبے والا اس امت میں کوئی اور نہیں ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو مصلی امامت حضرت صدیق اکبر کو دیا.
یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت کے اظہار کے لیے ہے. کسی نے کیا خوب ایک نقطہ بھی بیان فرمایا ہے کہ شب معراج جب مسجد اقصا میں حضرات انبیاء و رسول وہ جلوہ فرما ہیں اور مصلی امامت اس وقت خالی ہے، اب اس مصلی پر کون آئے گا؟ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اس مصلی پر، امامت کے منصب پر، اس وقت جو نماز پڑھانے آئیں گے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم،
افضل الملائکہ،
افضل الملائکہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام
انتخاب کر رہے ہیں،
انتخاب کر رہے ہیں کہ اس وقت جو افضل رسل، افضل انبیاء ہیں، وہ اس وقت مصلی امامت پر ہوں گے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کا وہ عرض کرتے ہیں اور حضور نماز پڑھاتے ہیں. تو یہ افضلیت کی طرف جب نماز اقصا کے اندر یہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اب یہی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش صحابہ کرام علی رضوان کی تعداد 100,000 سے تجاوز کر چکی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایام جو علالت کے تھے، ظاہری وصال کے قریب قریب جو آپ کے بیماری کے ایام تھے، ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیابت کے لیے جس ہستی کا انتخاب فرمایا، اتنے سارے جلیل القدر صحابہ کرام علی رضوان موجود ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے.
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا
وہ بھی عرض بھی کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ وہ بڑے رقیق القلب ہیں اور آپ کے مصلے پر کھڑا ہونا ان کے بس میں نہیں ہوگا, وہ بہت نرم دل ہیں اور مصلی پر آنا ایک بہت ذمہ داری والا کام ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا کہا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں, اور یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں کم و بیش 17 نمازوں کی تعداد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ نے حضور کے زمانے میں امامت فرمائی ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی کا انتخاب ہمارے دین کے لیے کریں تو ہم اپنے دنیا کے لیے اس ہستی پر راضی کیوں نہ ہوں. یہ کہہ کر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو ایک اشارہ فرما دیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں بھی امام ہیں, دنیا میں بھی امام.
ماشاءاللہ, اور آپ نے خود بھی ان کی بیعت کی ہے. سجاد صاحب کیا کہیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر, ان کی اگر ہم صرف آپس کی اگر محبت کی اگر روایات کو جمع کیا جائے, ان کو بیان کیا جائے, جیسے حضرت جحیفہ والی روایت انہوں نے بیان کی, اس میں آگے جو ہے وہ ایک اور بھی کلمات جو ہے وہ یہ ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتا, میری دشمنی اور ان کی محبت یہ جمع نہیں ہو سکتی. یعنی جس دل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو وہاں لازمی یہ ہے, ضروری یہ ہے کہ ان شیخین سے بھی اس کی محبت والا وہ انداز ہو. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی محبت رسول کے تو بڑے دعوے کرے اور ان سے معاذ اللہ وہ بغض رکھے, اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کا بغض بھی رکھے ہوئے اور پھر کہے کہ میں محبت میں بھی بہت کامل ہوں. کیا کہیں گے؟
جی بالکل, آپ نے درست فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تو آپس میں بہت زیادہ محبت تھی, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے تربیت یافتہ تھے, اور وہ اپنے اوپر دوسرے صحابہ کو ہمیشہ فوقیت ہی دیا کرتے تھے. جیسے حضرت محمد بن حنفیہ کے حوالے سے روایت بیان ہوئی,
جی جی,
تو حضرت علی نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ سب سے افضل ہیں, پھر فرمایا حضرت عمر, پھر آپ کے شہزادے فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا کہ اب کی بار اگر میں یہ پوچھوں گا
تو وہ عثمان کا نام لے دیں گے,
تو حضرت عثمان کا نام لیں گے, تو اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ آپ کا کیا مقام ہے. تو آپ نے فرمایا میں تو ایک عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں. تو آپ دیکھیں عاجزی اور جو ہے وہ انکساری کی انتہا ہے. جو اہل سنت کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ چاروں خلفائے راشدین یہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے افضل ہیں اور تمام انسانوں سے افضل ہیں, اور پھر جو افضلیت کی ترتیب ہے وہ خلافت کی ترتیب کے ساتھ ہے. تو اس لیے سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر, پھر سیدنا فاروق اعظم, پھر سیدنا عثمان, پھر حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مجالس میں کئی مقامات پر علل اعلان یہ اظہار فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بہادر کون ہے. آپ نے ایک محفل میں فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے, بتائیے.
اچھا, عام سوال لوگوں میں تو وہ حضرت علی کا نام
دے, لوگوں سے پوچھا کہ آپ بتاؤ سب سے بہادر کون ہے, تو لوگوں نے کہا کہ سب سے بہادر تو آپ ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں, میں سب سے بہادر نہیں ہوں, بلکہ سب سے زیادہ بہادر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آپ نے وجہ اس کی ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا کہ غزوہ بدر میں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفیں وغیرہ درست فرما لی, پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اس وقت دشمنوں کا مین ہدف تھے اور وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کر دیں, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کون کھڑا ہوگا, سرکار کی حفاظت کون کرے گا, تو اس وقت جب یہ کہا گیا
تو صدیق اکبر رضی
کون آگے بڑھے گا, تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو سب سے آگے بڑھے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسے موقع پر کہ جب دشمن کا ٹارگٹ ہی معلوم ہو کہ دشمن ہدف ہی ایک خاص شخصیت کو کریں گے, اس کا جو ہے وہ باڈی گارڈ یا اس کا یوں سمجھیں کہ ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جانا, یہ بہت بڑی بہادری کی علامت ہے. اور یہ کون فرما رہے ہیں؟
حضرت
علی رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد, آپ کے جو ہے وہ بعد اپنے خلافت کے زمانے میں جو ہے وہ لوگوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے بہادر ہیں. تو اب جو صدیق اور علی کو جدا کرے, اور صدیق اور علی یا دیگر صحابہ کے درمیان کوئی ایسی بات کہے کہ جو ہے وہ بغض پر یا عداوت پر مبنی ہو, یا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خدا نہ خواستہ ایسے کلمات کہے, تو کسی مسلمان سے ایسے کلمات تصور نہیں کیے جا سکتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے جو صحابہ کو فضائل, جو ان کو خصائص اور جو ان کو درجات عطا فرمائے, امت میں ایسے درجات اللہ پاک نے کسی کو عطا نہیں فرمائے. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یعنی یوں سمجھے کہ لطف و کرم فرمایا اور ان کو اپنا پسندیدہ قرار دیا, اسی نماز کے معاملے میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان ہو رہا تھا, تو اس میں روایتوں میں یہ بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ جب بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا کہ باہر جا کر لوگوں سے کہو کہ کوئی جو ہے وہ لوگوں کو نماز پڑھا دے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اٹھ کر گیا, مجھے سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر ہے. میں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ جو ہے وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیجئے. تو جب اقامت ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر گئے, اور حضرت عمر کی آواز سرکار کے کانوں میں آئی, تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلنا چاہا, بلکہ سر باہر نکالا, فرمایا کہ یہ لوگوں کو کون جو ہے وہ امامت کروا رہے ہیں. فرمایا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ تو اور پھر جماعت جب قائم ہوئی تھی تو آپ باہر آئے, آپ نے فرمایا لا 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 لا, نہیں نہیں, آپ نے فرمایا کہ ابو بکر ہی لوگوں کو نماز پڑھیں, کیونکہ اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہیں. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا, تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پھر جو ہے وہ جماعت کروائی, جو دیگر لوگ باقی تھے ان کو نماز پڑھائی. آپ اس سے اندازہ کریں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا اور ان کے بارے میں وہ کلمات ارشاد فرمائے کہ اللہ اور مومن ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوں گے.
اور یہ ایسے کلمات تھے کہ جن سے آگے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے معاملات,
جی اسی سے پھر جو ہے وہ صحابہ کرام نے اسی سے دلیل پکڑی کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام بننے پر آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور تین مرتبہ لا 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 فرمایا, اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ اور مومنین ابو بکر کے سوا کسی پر راضی نہیں ہوں گے. تو یہی وہ چیز تھی کہ جو صحابہ کے دل میں بیٹھی ہوئی تھی, صحابہ بھی جانتے تھے صدیق اکبر کی رضی اللہ قدر و قیمت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق وہ پہلے صحابی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلافت کا, یعنی رسول اللہ کے خلیفہ ہیں, آپ کو خلیفۃ اللہ کہا جاتا تو آپ فرماتے تھے مجھے خلیفۃ رسول اللہ کہا کریں, یہ میرے لیے کافی ہے. تو آپ پہلے وہ شخص ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ بنے, اور آپ کی خلافت اس طرح اشاروں کنائیوں میں بھی بلکہ خود صراط کے ساتھ بھی آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انہی بیماری کے ایام میں حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اپنے بھائی کو بلا لو تاکہ میں تمہیں لکھ کر دے دوں کہ میرے بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے, تو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے لکھ کر دے دوں. تو اس پر شارحین حدیث نے واضح فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت جو لکھ کر دینا چاہتے تھے وہ خلافت تھی, وہ امامت تھی, کہ میرے بعد امام جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے خلیفہ, میرے نائب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے. اور بھی کئی احادیث پاک ہیں
جن میں باقاعدہ خلافت
باقاعدہ اس خلافت کے معاملے کی گویا کے صراحت ہے, اس طرف اشارہ ہے کہ سرکار نے مقدم حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا
اور پھر صحابہ کے اس پہ باقاعدہ اجماع ہوا اور آپ کی بیعت کی گئی. ناظرین, آپ کے کالز کو بھی, سوالات کو بھی ہم کچھ شامل کریں گے, آپ بھی ہمارے پروگرام میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور گفتگو ہماری آگے جاری رہے گی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور خاص اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس گھرانے سے بھی ایک جو گہرا محبت والا تعلق, بلکہ خود جمیل صاحب آپ کی طرف آؤں گا, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ بڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ یاد کرتے تھے, لیکن اس سے پہلے کچھ آپ کی کالز کو, سوالات کو لیتے.
ماشاء اللہ کیا بات ہے, ہمارے مفتیان کرام مرحبا, بہت بہت علمی سلسلہ ہے ماشاء اللہ, ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میری عرض ہے کہ ابی بکر یہ صحیح ہے یا ابو بکر, اور اس کی معنی بھی بتا دیں تو بہت مہربانی ہوگی, جزاک اللہ خیرہ.
ٹھیک ہے, ابی بکر یہ کیا ہے اور ابو بکر, ٹھیک ہے. مزید
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ رہے؟
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, حضرت آدم علیہ السلام یہ سنتے رہتے ہیں سجاد صاحب خطبوں میں, ابی بکر بولا جاتا ہے تو ابو بکر ہے, ابی بکر کیا کہیں گے ان کی تشویش؟
اصل میں عربی جو لغت ہے, عربی زبان ہے, جب اس کے الفاظ جملے میں آتے ہیں تو پھر پیچھے جو عامل ہوتا ہے یعنی جس کی وجہ سے اعراب آتا ہے تو اس کی وجہ سے بعض الفاظ تبدیل ہوتے ہیں, کہیں ابا بکر ہوگا, کہیں ابو بکر ہوگا, کہیں ابی بکر ہوگا. تو جملے میں جیسی عربی زبان کے اعتبار سے جیسی وہ ترکیب میں آئے گا, اس کو ترکیب کہتے ہیں کہ وہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے, اس کے پیچھے اگر کوئی اس کو زیر دینے والا لفظ ہوگا پیچھے تو پھر وہ ابھی ہو جائے گا,
ٹھیک ہے.
اگر کوئی پیش دینے والا ہوگا تو وہ ابو ہوگا, اگر کوئی زبر دینے والا ہوگا تو پھر
ابا بکر بھی ہو جائے گا,
ابا بکر,
ابا بکرین, وہ ابا بکر بھی ہے.
اس لیے اصل میں یہ ہے کہ بعض اوقات وہ جو خطبے کا آپ نے فرمایا نا
جی,
اس میں ابی بکر صدیق
افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق ابی بکر صدیق,
تو اس میں چونکہ زیادہ سننے کو ملتا ہے
جی,
اس اعتبار سے پھر بعض لوگوں کو تشویش ہوتی ہے. جیسے خاتم النبیین, ایک دفعہ مجھ سے کوئی پوچھ رہا تھا یہ لفظ خاتم النبیین ہے یا خاتم النبیین ہے یا خاتم النبیین ہے, تو یہ مختلف کیوں ہیں؟
کیوں
تو وہ لفظ تو ایک ہی ہے,
ٹھیک ہے,
تو وہ جو خاتم میم کے اوپر جو اعراب ہے وہ عربی لغت میں اعراب کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے, اس سے لفظ میں کوئی فرق نہیں پڑتا.
ان کو درس نامی کا مشا دینا چاہیے, چلے کچھ سال تو پڑھنے چاہیے, نائٹ میں بھی درس نامی اب ہوتی ہے. تو یہ اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, جمیل صاحب یہاں اعراب آپ یہ پڑھتے ہیں, پھر کہتے ہیں جب اذان پڑھتے ہیں تو اشہد ان محمد رسول اللہ,
دار ہے یا دور ہے,
کیا کہیں گے؟
وجہ وہی ہے جو سجاد صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ رفع نصب جر, یعنی کسی لفظ پر رفع یعنی پیش آ جانا, یا نصب یعنی دو زبر آ جانا یا زبر آ جانا, یا جر یعنی دو زیر یا زیر آ جانا. یہ چونکہ عربی گرامر کے اعتبار سے ہوتا ہے تو معانی کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا,
تینوں اعتبار سے ٹھیک ہے,
تینوں اعتبار سے بالکل اپنے اپنے مقام پر اس کو جیسا لکھا گیا ہے ویسا ہی پڑھا جائے گا, اس میں تبدیلی نہ کریں. جیسے اذان کہنے والا یہ کہے کہ میں اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھوں گا, معنی میں کوئی فرق نہیں آ رہا, لیکن لفظ انا یا انا اس کے بعد جب بھی کوئی اسم آتا ہے تو اس پہ زبر آتا ہے, جیسے ان اللہ و ملائکتہ,
صحیح,
تو اللہ تعالیٰ کے نام کے ہا جو آخر میں ہا رہا ہے اس پہ زبر آ رہا ہے, تو اس طرح یہ گرامر کا معاملہ ہے. انشاءاللہ مفتی شفیق صاحب نے جو مشورہ دیا ہے آپ کو کہ آپ درس نظامی کریں, ابتدائی درجات میں آپ کو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پتہ چل جائیں گی کہ زبر کیوں آ رہا ہے, تو زیر کیوں آ رہا ہے, اور پیش کیوں آ رہا ہے. انشاءاللہ آپ کی تشویش بھی دور ہوگی اور
پڑھنے کو مزہ آئے گا, پھر
میں دین حاصل کرنے کا شوق بھی پیدا ہوگا. اور انشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ بھی اس طرح مدنی چینل پر آپ بھی بیان کر رہے ہیں.
ماشاءاللہ. کیا کہتے ہیں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بالخصوص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ.
امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی آہ رجب المرجب میں خصوصیت کے ساتھ ایک نیاز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے, کنڈوں کی نیاز, تو آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی والیہانہ محبت تھی. کیوں نہ ہو کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے گنگا رہے ہیں. جیسے کہ مفتی سجاد صاحب نے کہا کہ اشجع الناس کون ہے, لوگوں میں سب سے بہادر کون ہے, یہ حضرت علی حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کر رہے ہیں. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بیٹے امام حسین, ان کے بیٹے امام زین العابدین, اور ان کے بیٹے امام باقر, ان کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ.
اچھا,
یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ امام زین العابدین وہ حضرت علی کے پوتے ہیں,
ٹھیک,
امام زین العابدین کے پوتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ,
ٹھیک ہے.
تو امام جعفر صادق بڑے بڑے خوشی کے ساتھ فرماتے تھے, ولدنی ابو بکر مرتین, مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ نسب میں دو طرف سے نسبت حاصل, دو طرح سے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں شامل ہوں. اب کس طرح ہیں؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو صاحبزادے ہیں, ایک ہیں محمد اور ایک ہیں عبد الرحمن. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے محمد ہیں, ان کے بیٹے ہیں قاسم, اور دوسرے جو بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر, ان کی صاحبزادی ہیں حضرت اسماء. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوتے ہیں وہ قاسم ہوئے, اور عبد الرحمن کی جو صاحبزادی ہیں اسماء وہ پوتی ہوئیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کے بیٹے اور دوسرے بیٹے کی بیٹی, یعنی پوتے اور پوتی کا اس طرح جو کزن ہمارے زبان میں جو کزن والا رشتہ بنتا ہے, تو یوں ان کزنوں میں آپس میں نکاح ہوا. تو ایک حضرت ابو بکر صدیق کے پوتے ہیں اور ایک پوتی ہیں. پھر ان دونوں سے, پوتے اور پوتی سے, حضرت ام فروہ پیدا ہوئیں. ام فروہ یہ پیدا ہوئیں, تو یہ حضرت ام فروہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو رشتہ پہنچتا ہے, تو حضرت ابو بکر کے ایک بیٹے محمد, حضرت محمد جو ہیں وہ ام فروہ کے دادا ہیں, اور حضرت ابو بکر صدیق کے ایک صاحب زادے عبد الرحمن وہ ام فروہ کے نانا ہیں. تو ام فروہ کون ہے؟ امام جعفر صادق کی والدہ ہیں.
صحیح.
تو حضرت ام فروہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو ان کا ایک رشتہ پہنچتا ہے, ام فروہ کے جو دادا ہیں ان کے والد صدیق اکبر یعنی پردادا بھی ہیں, اور ام فروہ کے جو نانا عبد الرحمن ہیں ان کے والد بھی ابو بکر ہیں, تو یوں پر نانا بھی ابو بکر ہیں. تو ام فروہ وہ ہستی ہیں جن کے اور امام باقر ان کا آپس میں نکاح ہوا, ان کے نکاح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امام جعفر صادق جیسا بیٹا عطا
فرمایا.
تو یوں دیکھا جائے تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان میں کیسا آپس میں تعلق ہوتا تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آل سادات کرام, بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آل میں امام زین العابدین, پھر ان کی آل میں امام باقر, پھر ان کی اولاد میں جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ددیال وہ مولا علی سے ملتا ہے, اور آپ کا جو ننیال ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. تو ننیال صدیقی ہیں, وہ ددیال کے اعتبار سے آپ علوی ہیں. تو یوں غور کریں کہ ان صحابہ اور اہل بیت اطہار میں آپس میں کیسے رشتے داری,
خاندانی یہ رشتے داریاں بھی تھی آپس میں,
یہ رشتے داریاں. پھر حضرت امام حسین کے جو اولاد ہیں, امام حسن کی جو اولاد ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے صاحب زادوں کے ناموں میں کسی کا نام ابو بکر رکھا ہے, کسی کا عمر رکھا ہے, کسی کا عثمان رکھا ہے, صاحب زادیاں ہیں تو ان کا نام عائشہ رکھا ہے, اس طرح بکثرت اگر ہم اہل بیت اطہار کے جو نسب اور ان کے آل اولاد شروع کی دو صدیوں کی بھی اگر لے لیں یا ایک صدی کی بھی لے لیں تو ان سب میں بکثرت نام خلفائے راشدین کے ناموں سے منسوب ہیں, تو یہ محبت کی علامت نہیں طور کیا ہے.
باقاعدہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات صحابہ اکرام اور ان میں بطور خاص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی کیا کیا کس انداز سے عقیدتیں محبتیں تھیں اور صحابہ کے یہ انداز تھے. قرآن میں اللہ نے ان کی شان ہی بیان فرمائی ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشدہ علی الکفار رحما بینہم, فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ جو ان کے ساتھی ہیں یہ کفار پر بڑے شدت والے ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں, آپس میں ان کی ایک دوسرے کے لیے بڑی احترام محبت عقیدتوں کا ایک تعلق اور یہ نسبت تھی ان کی اور آپس میں ایسے ہی ان کے رشتے تھے اور باقاعدہ رشتے داریاں بھی ایک دوسرے کے ہاں یعنی نکاح کرنا یہ سلسلے بھی ہوئے گئے اور انشاءاللہ اس پر بھی کچھ گفتگو رہے گی. مزید کچھ کالز لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھ رہے ہیں.
معلوم کرتا ہے کہ بھائی یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کی کیا تاریخ ہے؟ کیونکہ ذہن میں ہے پچھلے سال تو ہم نے ان کا اہتمام کیا تھا, ابھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے.
ٹھیک ہے, وصال مبارک حضرت صدیق اکبر. مزید
ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ بہت ہی پیارا ہے. مفتی صاحب سے عرض ہے کہ محمد عتیق نام رکھ سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دے.
ٹھیک ہے, مزید
علم کی باتیں. آج مسلمانوں کے پہلے خلیفہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان ہو رہی ہے, جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو, مفتی کرام کو, مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, سب سے پہلے مساجد کون سی بنی دنیا میں اور بنانے والے کا کیا نام ہے اور مسجد کا کیا نام ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے. ہر صحابہ بھی نبی جنتی, ابو بکر صدیق بھی جنتی جنتی.
کیا بات ہے, امیر علیہ سنت دامت برکات مولانا نے یہ خوبصورت نعرے عطا فرمائے اور ایسے قبول ہوئے اور درجہ قبولیت وہ مل گیا سجا صاحب. بالکل بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ جاری ہوا اور ہے بھی عقیدہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل, اللہ ارشاد فرماتا ہے تم میں سے یعنی صحابہ میں سے یہ سارے برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا, وہ ان سے درجے میں زیادہ ہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا, وہ درجے میں زیادہ ہیں بنسبت ان کے کہ جو بعد میں مسلمان ہوئے. لیکن تمام کے لیے کیا فرمایا؟ وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما دیا ہے. اِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَكُم مِّنَّ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ, اللہ کی طرف سے جن کو حسنہ کی یہ بشارت مل جاتی ہے وہ جہنم سے دور کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے ہم جو کہتے ہیں ہر صحابی نبی, نبی پاک علیہ السلام کی تمام ازواج, آپ کے تمام صحابہ کرام علیہ مردوان, تمام اہل بیت طہار, یہ جو ہم عقیدہ بیان کرتے ہیں تو یہ باقاعدہ قرآن سے ہے. پھر اس کے آگے حدیث کے اندر بھی کتنے کہ جن کو براہ راست کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارتیں ہوئیں, اور صدیق اکبر تو وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود پوچھتے ہیں, آقا کوئی ایسا بھی آدمی ہے کہ جنت کے جب قریب آئے تو جنت کے آٹھوں دروازوں سے آواز آئے؟ کسی کو تو خاص باب الصدقہ سے, باب الصلات سے, باب الریان سے یہ آوازیں آئیں گی, لیکن ایسا بھی کوئی خوش نصیب ہے کہ جنت کے سارے دروازوں سے آواز آئے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر مجھے امید ہے تم, اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھے امید ہے تو یہاں معنی یقین کا ہوتا ہے کہ یقیناً تم وہ ہو کہ جنہیں جنت کے ہر ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ اس سے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, اچھا ان کا سجا صاحب پیار بھی کتنا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں حضور علیہ السلام کے پاس تو کہتے ہیں حضور امت کے لیے بخشش کے لیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بند فرمائی کہ اتنے بخشے گئے. تو پھر کہتے ہیں حضور کچھ اور اضافہ فرمائیں, تو پھر مٹھی بند کی. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ بس کرو, رہنے دو. کہتے ہیں اب میری وجہ سے اگر کوئی جنت میں چلا جاتا ہے, عمر تمہیں کیا کیوں ایسا اعتراض ہے؟ میں کہتا جا رہا ہوں حضور جنت کی بشارتیں تا فرماتے جا رہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے گا تو یہ ایک ہی مٹھی جو بند ہونی ہے یہ کافی ہو جائے گی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا عمر سچ کہتے ہیں, عمر سچ کہتے ہیں. یعنی ان کو امت سے بھی کتنا پیار ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس امت کی بخشش کے لیے بار بار اس طرح عرض کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. سوالات ہیں تو آپ سے ہی کچھ کر لیتا ہوں. محمد عتیق نام, یہ لقب بھی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ؟
جی, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو لقب ہیں, ایک صدیق اور دوسرا عتیق. تو عتیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے, اور یہ نام رکھنا محمد عتیق یہ نام رکھنا جائز ہے. اور عتیق کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آگ سے آزاد کر دیا گیا. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کو عتیق کا لقب دیا گیا.
اللہ اکبر.
تو آپ کا لقب ہی وہی ہے جس کا معنی ہی یہی ہے کہ جو آگ سے آزاد کر دیا گیا.
انت عتیق من النار.
انت عتیق من النار. تو اس لیے محمد عتیق نام رکھنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں.
اچھا, یہ ان کا جو یوم وصال ہے, تاریخ پوچھ رہے کہ اس میں کچھ خاص نیاز کا اہتمام بھی ہو.
22 جمادی الاخرہ. یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس ہے, وصال مبارک ہے. تو اس دن خصوصی نیاز کا اہتمام کیا جائے. اور پھر جو آپ کی اس وصال کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ کا یہ دن تھا, یعنی وصال کا دن تھا, تو آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے.
اللہ.
تو وہ فرمانے لگیں پیر کا دن ہے. تو پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کس دن
وصال ہوا؟
تو انہوں نے فرمایا کہ پیر کے دن ہی وصال ہوا. تو آپ نے فرمایا کہ میرا بھی آج دن میں یا شام میں کسی وقت جو ہے وہ وصال ہو جائے گا.
واہ.
تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کی یہ خواہش, یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کس قدر, کہ آپ کی یہ خواہش کہ جس دن میرا انتقال ہو دن بھی وہی ہو کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا. اور پھر آپ نے جو ہے وہ پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا. تو آپ نے پھر یہی وصیت فرمائی کہ مجھے بھی اتنے ہی کپڑوں میں کفن دیا جائے. اور پھر فرمایا کہ جو چادریں میں نے پہنی ہوئی ہیں, جو میں نے پہنے ہوئے ہیں, انہی کو دھو کر انہی میں ہی کفن ہے وہ مجھے دے دیا جائے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے ابا جان, کیا ہم نئے کپڑے میں آپ کو کفن نہیں دے سکتے؟ تو فرمایا مرنے والا اسی کا ہی حقدار ہوتا ہے. تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت, اور پھر آپ کی یہ خواہش تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کیا جائے. اور پھر آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ اگر اجازت وہیں سے ملے تاکہ کوئی بعد میں آنے والے یہ نہ کہیں کہ زبردستی وہاں پہ دفن کیا گیا, بلکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ یہ اجازت وہاں سے ملا ہے. تو آپ نے یہی فرمایا کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے جنازے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرہ مبارکہ کے سامنے رکھا جائے اور عرض کی جائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کا غلام جو ہے وہ صدیق حاضر ہو چکا ہے, اگر اجازت ہو تو آپ کے پہلو میں دفنا دیں. تو علماء نے لکھا کہ اندر سے آواز آئی, باہر تالا لگا ہوا تھا, تالا کھل پڑا اور اندر سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں آپ کو دفن کیا گیا. تو آپ یار غار بھی ہیں, یار مزار بھی,
اور حوض پر بطور خاص حدیث وہ بھی فرمایا انت صاحبی علی الحوض,
جی
آپ حوض پر بھی میرے صاحب ہوں گے,
حوض پر بھی صاحب ہوں گے. فرمایا کہ زمین میں میرے دو وزیر ہیں,
ہاں
ابو بکر اور عمر. اور پھر روایتوں میں آیا کہ جب نبی قیامت قائم ہوگی, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مزار مبارک سے باہر تشریف لائیں گے, تو آپ کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائیں گے, دائیں طرف حضرت سیدنا صدیق اکبر اور بائیں طرف سیدنا فاروق
اور حضور اسلام ان کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے
ہوں گے,
سبحان اللہ. اور اسی طرح آپ مسجد میں بھی تشریف لائے حضرات صحابہ کے پاس بھی, تو ان کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے, اور فرمایا اسی طرح ہم قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے.
حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بکثرت سنا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ میں نے, ابو بکر نے اور عمر نے یہ کام کیا, میں نے ابو بکر نے اور عمر نے یہ چیز کی, میں ابو بکر اور عمر یہاں گئے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ سنا کرتے تھے کہ حضور ہر معاملے میں گویا صدیق اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیے جاتے ہیں, اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرماتے تھے. تو چنانچہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شجاعت والا جو واقعہ مفتی سجاد صاحب نے بیان کیا, اس میں مزید حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا بیان کرتے ہوئے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں دوران خطبہ لوگوں سے کہ من اشجع الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون, تو ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا میدان بدر میں مسجد عریش جہاں پر موجود ہے اس خیمے کے مقام پر حفاظت کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا آگے بڑھنا, پھر ایک اور واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی اسلام کا وہ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے, اخذت قریش, قریش نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ادھر ادھر سے آ کے پکڑ لیا, تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار ظلم پہنچا رہے ہیں, تو ایسے موقع پہ صدیق اکبر فرماتے ہیں فواللہ ما دنا منا احد الا ابو بکر. اس موقع پر چونکہ مسلمانوں کو سخت اذیت دی جاتی تھی جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا, تو کوئی بھی آگے نہیں بڑھا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں, اور جو کفار حضور پر ہجوم کیے ہوئے تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مک کے گھوں سے جو کر کے ان لوگوں کو دور کیا اور فرمانے لگے ویلکم, افسوس ہے تمہیں, اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, کہ تم اس ہستی کو شہید کرنا چاہتے ہو کہ جو تمہیں حق بات کی تلقین کرتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس طرح کفار کو دور کیا. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو الفاظ ذکر کیے نا, جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے تھے, یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب آل فرعون نے آپ کو تکلیف پہنچانا چاہی تھی, تو آل فرعون میں ایک مومن تھا کہ جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا, رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ, وہ اپنے ایمان کو چھپاتا تھا, تو اس نے بھی اپنے ایمان کو چھپاتے چھپاتے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے فرعونیوں سے کہا تھا تم ان کو کیوں قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو, اگر یہ سچے ہیں تو جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ ہو کر رہے گی, یعنی تم پر عذاب آئے گا دنیا میں, اگر یہ جھوٹے ہوں گے تو جھوٹ ان کا سامنے آ جائے گا, تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. تو اس نے اپنے ایمان کو چھپاتے ہوئے, یہ ظاہر نہیں ہے کہ میں مومن ہوں اس لیے ان کا دفاع کر رہا ہوں, اس نے ایک اصولی سی بات کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامعین سے ارشاد فرماتے انشیدوکم, میں تمہیں اللہ کے نام کی قسم دیتا ہوں, بتاؤ کہ وہ آل فرعون کا وہ مومن جس نے موسیٰ علیہ السلام کا دفاع کیا وہ بہتر ہے یا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کا دفاع کر رہے ہیں. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چادر اوڑے ہوئے تھے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو, اور آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو, آپ اپنے پوچھتے ہوئے پھر جواب خود ہی دیتے ہیں, فرماتے ہیں خدا کی قسم واللہ لساعت من ابی بکر خیر من ملء الارض من مؤمنی آل فرعون, خدا کی قسم ابو بکر کی زندگی کی ایک گھڑی وہ آل فرعون کے اس مومن کی زمین بھر نیکیوں سے زیادہ بہتر ہے. وجہ بھی خود ارشاد فرمائی کہ رجل یکتم ایمانہ ہو کہ اس نے اپنا ایمان چھپاتے چھپاتے دفاع کیا تھا,
اور یہ اعلان
وَهَذَا رَجُلٌ أَعْلَنَ إِيمَانَهُ اور اس نے اپنے ایمان کا برملا اظہار کر کے پھر حضور کا دفاع کیا.
سبحان اللہ, اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے, ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ انعامات کی صورت میں عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام اصحاب و اہل بیت سے سچی پکی محبتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ ان کا ذکر خیر وہ کرتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
چاہیے گر دین و دنیا میں سکو دل کی خوشی, صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی.